گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلك واصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, درود و سلام پر کے فضائل پر مشتمل رسالے زیائے درود و سلام میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کال ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
باب المدینہ کراچی سے عبد الرحیم. آج کے دنوں میں اگر کسی نے مکان بیچا اور اس کے بعد جو رقم آئی تو اس رقم سے اس کے اوپر حج فرض ہوگا؟
جی حضور, حج کے دنوں میں مکان بیچا. اچھا, اسی طرح حج کے دنوں میں ریٹائرڈ ہوا اپنی کسی جاب سے, اس کو گریجویٹی فنڈ وغیرہ ملا, یا حج ہی کے دنوں میں بی سی کھلی رقم آ گئی. اب یہ مختلف چیزیں ہیں کہ وہ اگرچہ تھوڑے دنوں میں کسی اور کام میں صرف ہو جائیں گی, شادی کرنے میں استعمال ہو جائے گی یا کسی اور میں, لیکن اب چونکہ حج کے دن ہیں, فارم بھرے جا رہے ہیں, رقم اس کے پاس موجود ہے تو حج فرض ہو جائے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جیسے کہ سائل محترم کا جو اپنا ایک سوال تھا کہ اگر کسی نے حج کے ان دنوں میں, جن دنوں میں حج کی فارم وغیرہ بھرے جاتے ہیں, اپنا مکان بیچا ہے, تو کیا اس قیمت کے اوپر جو حاصل ہوئی ہے حج لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی یہ جو مکان بیچ کر, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ہی مکان خریدنا ہوتا ہے.
جی جی,
یہ بکے گا تو اب دوسرا ہی مکان ان کو خریدنا تھا, تو اب چونکہ ایک ضرورت کی چیز سے دوسری ضرورت کی چیز کی طرف یہ منتقل ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ اگر اس مکان کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی دوسرا مکان میں لگ جائے گی, تو اس کے بعد کچھ نہیں بچتا ان کے پاس حاجت و ضرورت سے زائد اتنا مال اسباب کہ جس کے ذریعے یہ سفر حج کے اخراجات برداشت کر سکیں, اور اپنی غیر موجودگی میں جو ان کے اوپر نان نفقہ ان کے اہل و عیال کا لازم ہے وہ بھی یہ کر سکیں. اتنا مال نہیں بچتا تو پھر حج لازم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور اگر ضرورت سے زائد کوئی مکان تھا, وہ ویسا تھا اور وہ بیچ دیا ہے, اور جو رقم حاصل ہوئی ہے فی الوقت کسی بھی مکان میں اس کو صرف نہیں کرنا, وہ رقم جو حاصل ہوئی ہے وہ اب اکاؤنٹ میں رہے گی, برقرار رہے گی, تو حاجت و ضرورت سے اگر وہ رقم زائد ہے تو پھر حج کی صورت ان کے اوپر بنے گی.
ٹھیک.
تو اسی طرح جو گریجویٹی اور دیگر ذرائع سے جو رقم آ جاتی ہے, جس میں سے ایک مثال آپ نے کمیٹی کھولی اور یوں رقم آ جاتی ہے, تو کمیٹی میں کھلنے والی رقم کی کچھ صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ بسا اوقات جمع کراتے 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 وہ آخر میں ہی جا کے
کھلتی ہے. ٹھیک ہے.
اور جس وقت کھلی ہے وہ حج کا موسم ہے کہ قافلے بن رہے ہیں, فارم بھرے جا رہے ہیں, اور ان کو جب رقم ملی ہے تو ان کی اپنی ہی رقم مل رہی ہے جو انہوں نے جمع کرائی ہوئی تھی. تو جب وہ رقم مل رہی ہے اور حاجت و ضرورت سے وہ فارغ ہے اور حج کے شرائط میں اگر پائے جا رہے ہیں تو حج ان کے اوپر لازم ہوگا.
ٹھیک ہے.
یعنی حج بھی اس رقم سے وہ کر سکے.
ٹھیک ہے.
اور اگر ایسا ہے کہ عام طور پہ جیسے پہلی دوسری بیسیاں لوگوں کو مل جاتی ہیں, اب وہ جو رقم ملی ہے وہ ان کے اوپر قرضہ چڑھ جاتی ہے,
قرض کیا واپس کرنے.
اب جتنے انہوں نے 5 لاکھ کی اگر بی سی لی ہے یا 3 لاکھ کی ان کو بی سی ان کو مل گئی شروع میں ہی, تو اب یہ 3 لاکھ ان کے اگرچہ ہو گئے, لیکن اس 3 لاکھ میں انہوں نے اگر ایک دو بیسیاں جمع کرائی ہوں گی تو اس کے بعد اس کے علاوہ جو بقیہ رقم ہے وہ ان کے اوپر قرضہ ہے،
ٹھیک ہے؟
تو حج کے لیے جو رقم ہوتی ہے اس میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ وہ قرض میں ڈوبی ہوئی رقم نہ ہو،
ٹھیک ہے؟
اگر قرضہ ہے تو قرض ادا بالفرض کریں تو اس کے بعد بھی اتنا مال اسباب بچے کہ جس کے ذریعے سے وہ حج کا سفر بآسانی کر سکیں اور آنا جانا ممکن ہو اور گھر کے اخراجات جو ان کی غیر موجودگی میں ہوں گے وہ بھی پورے ہو سکیں، تو اس طرح کی صورتیں ان کو دیکھنی ہوں گی۔
جی ایک اور کال چلائیے۔
نکاح میں کتنے کلمے اور کون کون سی آیات پڑھنا ضروری ہے؟
نکاح میں کسی بھی قسم کے کلمے کا پڑھنا، جیسے عام طور پہ 6 کلمے ہیں تو ان میں پہلے دوسرے کلمے کو پڑھایا جاتا ہے یا کچھ صورتیں آیتیں، تو نکاح کے انعقاد کے لیے شرن اس طرح کلمات کا پڑھنا یا صورتوں اور آیات کا پڑھنا یہ لازم اور واجب نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
البتہ نکاح کا جو خطبہ ہے وہ مسنون ہے، تو خطبے میں آیت قرآنی سورہ نساء کی جو ابتدائی آیت ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں متعدد مقام سے، اسی موقع پہ احادیث تو نکاح کے حوالے سے ہیں ان کو بطور خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ رہا دولہے کو پڑھانا، تو اس حوالے سے عام طور پہ ایک معروف طریقہ چلا آ رہا ہے کہ دولہے کو کلمہ شریف پڑھوایا جاتا ہے،
ٹھیک؟
دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ، تجدید ایمان، اس انداز کا ایک وہ ماحول بنایا جاتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کفریہ کلمات پر مشتمل گانے، پھر جو لوگوں کی آپس کی بیٹھکیں ہیں، صحبتیں ہیں، تو ان میں بھی ہنسی مذاق میں کفریہ باتیں، کفریہ کلمات پر مشتمل جو ہے وہ مذاق مسخریاں، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں،
ٹھیک ہے؟
پھر کوئی غمی کا موقع ہو تو اس میں الگ بعض کفریہ کلمات ایسے ہیں جو آدمی کی زبان سے سرزد ہو سکتے ہیں، تو احتیاط پر مشتمل یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ اچھا بھی ہے کہ چونکہ نکاح دو مسلمانوں کے درمیان ہوگا، مرد عورت دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہی نہیں بلکہ جو گواہ ہے ان کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے،
ٹھیک ہے؟
تو جس ماحول میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ خطرات رہتے ہیں کہ کہیں کوئی کفریہ بات سن کر اس پہ ہنسی نہ آ گئی ہو، یا کوئی گانا کفریہ گنگناتے ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کفریہ گانا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہے وہ کفر صریح پر مشتمل، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے بعض گانوں میں ظالم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بعض گانوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جاننے کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ بالکل پڑھے سنے سنائے جا رہے ہیں، تو اب یہ ایسا ماحول اس وقت ہمارے یہاں پہ ہو چکا ہے، تو ایمان بچانا، ایمان کا تحفظ، اس کی طرف عام طور پہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ اچھی ایک صحبت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں ایمان کا تحفظ ہو، ایمان کی فکر لاحق ہو، تو جو محتاط علماء ہوتے ہیں یا نکاح پڑھانے والے افراد ہوتے ہیں تو وہ ایسے موقع پر ایمان کی ایک اہمیت کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر دولہا اور جو اس محفل نکاح میں موجود افراد ہوتے ہیں ان کو توبہ، تجدید ایمان کی اہمیت بھی بتاتے ہیں،
ٹھیک ہے؟
اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی ہے کہ وہ ایسے موقع پر وہ تو ہفتوں میں، مہینوں میں توبہ، تجدید ایمان، تجدید نکاح یہ بھی کیا کرتے تھے، تو چونکہ نکاح دو مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جو نکاح جس آدمی کا ہو رہا ہے اس سے کہیں کوئی کفریہ جملہ نکل گیا ہو،
ٹھیک ہے؟
یہ نہیں کہ اس پہ لازم ہے کہ نکاح سے پہلے اس کو یہ کرنا ہے، جب تک اس سے کفر کا صدور سرزد ہونا یقینی طور پہ معلوم نہ ہو اس وقت تک تو اس پہ لازم نہیں کر سکتے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں احتیاط مبنی،
ٹھیک؟
تو یوں کلمہ شریف اور اپنے سابقہ گناہوں اور اگر کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، اس طرح کے کلمات پڑھے پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں کلمہ شریف بھی پڑھا جاتا ہے، تو ایک اچھا طریقہ ہے،
ٹھیک ہے؟
لازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
اچھا طریقہ ہے، ہاں اگر جہاں کفر سرزد ہو گیا ہو تو وہاں تو کنفرملی یہ حکم ہوگا کہ اب توبہ بھی کرنی ہے، توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی کرنا لازم ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نکاح کے
ساتھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور چند دن پہلے بھی یہ سوال آیا تھا، اس میں بھی وضاحت ہوئی تھی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تجدید ایمان، احتیاط، لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا کہ اس کو کسی اور سینس میں لیا جاتا ہے۔ میں نے خود ایک نکاح دیکھا، گاؤں میں تھا، گھرچے بزرگ تھے جو پڑھا رہے تھے، تو پڑھ کلمہ، وہ نہیں پڑھا گیا، بےچارا گھبرا گیا، پڑھ دوسرا کلمہ، تو اب وہ کسی اور میں ٹیسٹ کی صورت بن رہی ہے کہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ اس کو کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا، تو کیا یہ تصور تو بالکل نہیں ہے نا؟
نہیں نہیں،
اگر اس کا مقصد یہ نہیں پڑھایا جائے جی کا خان خود ہی
اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب بھری محفل میں اس کو مطلب ذلت
ایک دولہا خود مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے بچپن میں وہ دولہا ان کی شادی ہونے والی تھی تو وہ پریشان تھے اور میرے پاس آئے کہ مجھے کلمے یاد کروا دو، تو وہ انہوں نے کبھی قاعدہ سپارہ کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، تو پھر ان کو کلمے یاد کروائے، لیکن وہ پریشان تھے کہ اب میری ہونے والی شادی اور نکاح ہوگا تو اس وقت یہ ایک مرحلہ یہ بھی آئے گا کہ کلمے سنے جائیں گے، تو کلمے یاد تو کرنے چاہیے، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بالکل بھی نہیں،
اس میں کسی کو امتحان ان معنوں میں لینا کہ اس کو سب کے سامنے مطلب یہ پتہ چلے کلمہ نہیں آتا اس کو تو یوں اس پہ ہوٹنگ ہو، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ نکاح خاں ہی خود ہی کلمے کی تلقین کرتا رہے، پڑھاتا رہے، تو اس میں جس کو یاد ہے وہ بھی پڑھتا رہے گا، جس کو یاد نہ ہو تو کم از کم وہ دہرا لے گا، تو کسی کا اس موقع پہ امتحان لینا اور اس کو مشقت میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔
تو کلمے کا لفظ آیا اور کلمے کی بات ہوئی، نکاح کے وقت یاد کیے جاتے ہیں، بچپن سے لوگ بچوں کو یاد کرواتے ہیں، جہاں بھی پڑھنے جاتے ہیں کلمے رٹوائے جاتے ہیں، اور کئیوں کو یاد رہ جاتے ہیں، کئیوں کو ایک دو یاد رہ جاتے ہیں، کئیوں کو سارے ہی بھول جاتے ہیں، پہلے کلمہ یاد ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یاد نہیں ہو پاتے، یا دو کلمے یاد ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ بس صرف رٹنے کی حد تک ہے کہ کلمہ پڑھنے سے کوئی ان کے ایمان میں مضبوطی آ جائے گی یاد کرنے سے، یا پھر یہ کسی اور مقصد کے لیے تھے کہ ان کے مطلب معانی پر بھی غور کرنا تھا، وہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ کرنی تھی، یا پھر رٹا لگانا ہے اور اس کے بس ایک جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے؟
اصل میں ہمارے یہاں پہ بعض چیزیں وہ رسم کو کے طور پہ ہی اس کو رٹ لیا جاتا ہے یا اس کو کیا جاتا ہے، یاد کیا یا پڑھایا جاتا ہے۔ اگر ان سب چیزوں پہ غور کریں تو پہلا کلمہ جو ہے اور دوسرا کلمہ یہ چونکہ توحید اور رسالت کی گواہی پر مشتمل ہے کہ اس میں تو بنیادی جو ایمان کی دو اہم ترین چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کرے بندہ کہ وہی معبود برحق ہے، اور دوسرا جو معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، یہ ایمان کی یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم تیسرے کلمے کی طرف آتے ہیں، تو تیسرے کلمے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیحات ہیں اور ان کی اپنی ایک برکتیں ہیں کہ ان کلمات کو پڑھنے والا اس کے لیے ایک ایک کلمے پہ جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ان کلمات کو یاد کروایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے کلمے کی طرف آ جائیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اس کے اندر کچھ مذکور ہیں۔ اسی طرح پانچواں جو کلمہ ہے، ان پانچویں کلمے کے اندر استغفار کی جا رہی ہے، گناہوں سے توبہ کی جا رہی ہوتی ہے، اپنے اگلے پچھلے گناہوں کو گویا ہم جب توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اس طرح کی باتوں کو مد نظر رکھ کر توبہ کیا کریں کہ جانے انجانے نئے پرانے جس طرح کے گناہ، ان سب سے توبہ کریں۔ چھٹا جو کلمہ پڑھا جاتا ہے رد کفر اس کا نام ہے، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کفر اور کفر تک لے جانے والے جو گناہ ہیں ان تمام کا نام لے کر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک تجدید ایمان کا بھی وہاں پر پہلو موجود ہے۔ چھٹا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں رد کفر جس کو کہا جاتا ہے اس کلمے کا نام، تو اس میں تجدید ایمان کا بھی ایک پہلو موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ بنیادی جو اعتقاد جن چیزوں پہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، ایمان مفصل مجمل ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ تو بچپن میں جو چیزیں یہ یاد کروائی جاتی ہیں تو محض ان کا مقصد رٹنا نہیں ہوتا، ان میں جو معنی مفاہیم ہیں تو ان پر بھی غور کرنا اور ان کو ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ گویا مسلمان کو بچپن ہی سے یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر ہمارے جو اساتذہ ہیں
پڑھانے والے
ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ان طلباء کو جب یہ چیزیں یاد کروائی جا رہی ہوتی ہیں تو ان کے معنی بھی سمجھائیں،
ٹھیک ہے،
اور ان کو یاد کرنے کا یہ مقصد بھی بتائیں،
ٹھیک ہے،
تاکہ بسوں کا یہ خالی تختی ہے، بچوں کی مثال ایسی ہے جیسے خالی تختی ہے، سادی تختی، اس میں جو لکھا جائے گا نقش ہوتا جائے گا، وہ بچپن کی ایک چھوٹی سی بات بھی بڑے ہونے کے بعد بھی بڑے آدمی کو بھی یاد رہتی ہے، استاد نے مجھے اس موقع پر یہ جملہ سکھایا تھا،
ٹھیک ہے۔
تو استاد کو بھی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین متین کے جو تعلیمات ہیں وہ اپنے طلبہ کے ذہنوں میں نقش کرے، इससे बड़ा फायदा होता है।
ठीक है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। कलमे लिखे हुए मिलते हैं, किताबों के अंदर मौजूद होते हैं, गालिबन नमाज के अहकाम में भी ये कलमे मौजूद हैं, मदनी पंसूरा में भी शायद ये मौजूद हैं।
और मजीद ये कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया ने मदनी इनामात के अंदर भी इसको शामिल किया हुआ है ताकि ये दोहराए जाते रहे।
और तो लिहाजा इनको सीखें, इनके तर्जमे को पढ़ें, उलमा किराम से की सोहबत इख्तियार करें, उनसे मालूमात लें। किसी लफ्ज के बारे में नहीं पता चल रहा कि इससे क्या मुराद है, किस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, तो इंशाल्लाह। और ये बुजुर्गों से चला आ रहा है, कई अरसों से ये मौजूद है,
ये सदियां मतलब सदियों हो गई इन कलिमात को पढ़ते पढ़ते।
जी जी,
अब बाकायदा ऐसा नहीं है कि हदीस शरीफ में कोई इस तरह छह कलमे और इमाम,
लेकिन कुरान हदीस के मुखालिफ भी कोई बात
नहीं। कुरान और हदीस की जो तालीमात है ना,
वो इनके अंदर
उनका निचोड़ माशाल्लाह में मौजूद है।
माशाल्लाह, इस पर कोई नहीं कहता कि सहाबा इकराम ने तो नहीं पढ़े तो आप क्यों पढ़ते हैं, सभी इसको पढ़ रहे होते हैं।
जी जी,
तो ये जो
ऐसा नहीं करना चाहिए। एतराजात करने वाले को ये भी सोचना चाहिए कि मैं जिन चीजों पे एतराजात कर रहा हूँ क्या उनकी कुरान और हदीस से उनकी असल साबित है या नहीं। असल अगर साबित है तो एतराज
कोई मुखालिफ नहीं है, कुरान और हदीस के मुवाफिक है, कोई मना नहीं किया कुरान पाक ने, तो इनको पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए और इनके मुताबिक ही जिंदगी गुजारने की कोशिश होनी चाहिए। कई तो ऐसी चीजें हैं कि जो एतिकाद से ताल्लुक रखती है, वो अकीदा रखना ही रखना है, उसमें तो कोशिश नहीं बल्कि वाकईतन वो काम करना हमारे लिए जरूरी होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें याद भी रहेंगी, इनके सीखने का, इनके मतालिब समझने का मौका मिलेगा। मदनी इनामात पर अमल कीजिए तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज्यादा फवायद हासिल होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी,
मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब से कि क्या ख्वाजा सरा का जनाजा पढ़ा जाता है, अगर पढ़ा जाता है तो कैसे।
जी, अब ये ख्वाजा सरा तो अब एक इस्तेलाह बना ली गई है, हुक्म शरीयत के एतबार से आप बता दीजिए क्या है।
शरीय हवाले से देखें, ये जो मर्द औरत इनके दरमियान में जो जिसको जिंस को हिजड़ा कहा जाता है,
ठीक है,
तो इसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। ये भी मुसलमान है, इसका भी जनाजा पढ़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इनका जनाजा ना पढ़ा जाए, बस औकात शायद मशहूर ये है कि इनका जनाजा नहीं पढ़ते, इसी कैटेगरी के लोगों को ही इसको दे देते हैं,
ठीक है,
तो वही पढ़े। ऐसा नहीं है, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमानों के साथ रहता है, इसके भी वही अहकामात हैं। अलबत्ता जिन अहकामात में फर्क होगा वो है, लेकिन जिस तरह औरत इंतकाल कर जाती है उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, फिर उसकी तदफीन का मामला होता है, इसी तरह इनके भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और इनके भी तदफीन के मामला होंगे, मुसलमानों की तरह ही होंगे।
और दुआ के क्या काम है, दुआ कौन सी,
दुआ इसमें यह है कि बालिग मर्द औरत की जो दुआ है, अगर ये बड़ा है तो बालिग मर्द औरत की दुआ पढ़ी जाएगी,
उसमें फर्क नहीं होता,
इसमें फर्क।
ठीक है, जजाकल्ला जी। एक और कॉल चलाइए।
दारुल इफ्ता में मेरा ये सवाल है कि मैयत को सुरमा लगाना कैसा है।
जी, मैयत को सुरमा लगाना, और कई देहातों में दूर दराज ये भी है कि कंवारी औरत इंतकाल कर जाए तो उसका मेकअप किया जाता है, मुख्तलिफ तरह की चीजें की जा रही होती हैं, तो क्या क्या मैयत के साथ किया जा सकता है।
देखिए, मैयत जो है ना, ये इंतकाल इसका हो चुका है, अब इसने जाना है कब्र में, तो मैयत महल जीनत नहीं है। महल जीनत का मतलब होता है, नहीं, महल से मुराद जगह, जीनत से मुराद ये है कि उसको आरास्ता किया जाए, उसका सिंगार किया जाए, तो मैयत महल जीनत नहीं है। फुका के कलमात को मैं यहाँ पे बयान करता हूँ, इसकी आगे तफसील ही करनी थी। तो महल जीनत नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका बनाव सिंगार नहीं किया जाएगा, इसका मेकअप नहीं किया जाएगा। तो सुरमा लगाना ये मेकअप और जीनत वाली चीज है, आंखों को खूबसूरत किया जा रहा होता है। तो जो आपने मजीद सवाल जो ऐड किया है कि गैर शादीशुदा कमारी कम उम्र बच्चियों का जो इंतकाल हो जाता है, तो उनको भी इस तरह से मेकअप करना, ये इसकी भी मुमानात है,
ठीक है।
हत्ता के अगर किसी ने अपनी जिंदगी में नाखून बढ़ाए हुए थे तो उसके नाखून भी नहीं काटेंगे, कि नाखून काटना ये उंगलियों को खूबसूरत बना रहा होता है, तो नाखून नहीं काटे जाएंगे। उसके बाल अगर बड़े हुए हैं, जैसे मूछें बहुत ज्यादा लंबी थी, तो मूछें नहीं काटी जाएंगी। या हत्ता के अगर नहलाने के बाद, जिस तरह एक आम जिंदा आदमी नहाने के बाद फिर वो अपने बालों को कंघा करता है, तो मुर्दे के गुसल के बाद इसके बालों में कंघा भी नहीं किया जाएगा। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी में भी कंघा नहीं किया जाएगा, कि कंघा करना भी एक जीनत वाला काम है, وہ مردے کے ساتھ بناؤ سنگھار کا معاملہ نہیں کر سکتے،
یعنی کچھ بھی نہیں کرنا،
بالکل اس کو سادہ رکھنا ہے. ہاں البتہ جہاں شریعت مطہرہ نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، جیسے کہ اس کے جو اعضاء سجود ہوتے ہیں، جیسے پیشانی یہ زمین پہ سجدے میں رکھتا ہے، اسی طرح اس کے ہاتھ ہیں، اس کے گھٹنے ہیں، اس کے قدم ہیں، تو جو اعضاء سجود ہیں ان کے اوپر خوشبو لگائی جائے. تو یہ جتنی شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے وہ ہم کریں گے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے پہنایا جائے، الحمدللہ اس کی تربیت کا بھی اہتمام دعوت اسلامی کرتی ہے. دعوت اسلامی کے 3 دن کے 12 دن کے 30 دن کے سنتوں کی تربیت کے جو مدنی قافلے ہوتے ہیں ان میں تو یہ چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں، پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس تجہیز و تکفین، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تجہیز و تکفین کے مسائل سکھانا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے حوالے سے مسلمانوں کی تربیت کرنا تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر کفن دفن اور اس طرح کے معاملات کر سکے. تو اگر آپ یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجلس تجہیز و تکفین کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں. اس مجلس کی طرف سے الحمدللہ ایک کارڈ بھی شائع ہوا ہے جو کہ پریس ہو جاتا ہے، لپیٹ کر آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں. تو مرنے کے بعد سے لے کر دفن تک کے جو معاملات ہیں، کہ جو کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے الحمدللہ اس جیبی سائز کے کارڈ کے اندر وہ درج ہیں، موجود ہیں. آپ اس کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو راستے میں سے کوئی پھل یا سبزی ملے اب کیا کرنا چاہیے، اٹھا لے تو، نہ اٹھائے گا تو ضائع ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، اٹھا لے تو اب کیا کرے؟
اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے، یہ جگہ بھی ایسی ہے کہ جہاں سے کوئی کوئی گزر رہا ہے، پڑے پڑے خراب بھی ہو سکتی ہے، تو ایسی چیز کو اٹھا لے. اور لگتا ہے اس کا مالک اب نہیں آئے گا، اندیشہ ہے اور یہ یعنی ذہن بن رہا ہے، تو پھر کسی غریب مستحق شخص کو یہ دے دیں.
ٹھیک ہے. کیا سبزی سے اور راستے سے اور گزرگاہ سے ایک توجہ گئی کہ آج کل آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ واقعات ملتے ہیں، اور گنے کا جو کسان ہے یا گنا فروخت کرنے والوں کو یہ شکایت بھی رہتی ہے، کیونکہ گنا جو ہے نا عموماً ٹرالی کے اندر جاتا ہے اور وہ پیچھے بالکل فل ہوتی ہے، آگے جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو جو میرر ہوتا ہے اس سے نظر کچھ نہیں آتا، کیونکہ اس کی ساری جگہ گھیری ہوتی ہے. گنا بہت چوری ہوتا ہے، میں نے خود بھی دیہاتوں میں اگر سفر ہوا تو دیکھا ہے کہ وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ سلو رفتار میں جاتی ہیں ٹرالیاں وغیرہ، پیچھے سے وہ کھینچ لیتے ہیں، اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب جو ڈرائیور جا رہا ہے اور اگر اس نے دیکھ بھی لیا تو ضروری نہیں کہ وہ مالک ہو، ویسی ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس نے اپنی ٹرالی رکھی ہوئی ہے. اس کا حکم کیا؟ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیا یہ چوری کہلائے گا، غصب کہلائے گا، کیا کہلائے گا، یا لوگ کرتے ہیں تو اجازت کہلائے گا، کیا کریں گے؟
نہیں، اس طرح لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنے لگ جائیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ لازمی بات ہے، جس نے اپنے ٹرالی میں اس طرح لادا ہوا ہے، پھر یقیناً وہ باندھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اب جو پیچھے سے کھینچ لیتا ہے تو اس کھینچنے والے کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ ڈرائیور کے سامنے تو نہیں کھینچ رہا، یا اس کے مالک کے سامنے اگر کھڑا ہو تو یہ کبھی بھی نہیں کھینچے گا، مالک کی غیر موجودگی میں ہی یہ کام ہو رہا ہے. تو یہ عمل ایک طرح کا چوری کے زمرے میں آ جائے گا، یعنی یہ عمل اس کو ہم عرفن چوری کہہ دیتے ہیں کہ مالک نہیں ہے تو چرا دیا. تو یہ بہرحال ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. ہمیں تو حدیث شریف میں یہ حکم ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی لاٹھی، اس کی لکڑی جو جس کے ذریعے وہ کام لیتا ہے، تو وہ لاٹھی بھی اس کی دل کی خوشی حاصل کیے بغیر نہ لے.
ٹھیک ہے، جب تک
جس کو ہم یہ کہیں کہ اس کی خوشی کے بغیر حاصل نہ کرے، وہ ناراض ہے، وہ دینا نہیں چاہتا، ہم اس کو مذاق مذاق میں پھر بھی لے رہے ہیں، تو اس کی بھی ممانعت ہے. اب جو گنا لے لیا تو لینے والے کا تو مقصد یہ کہ اس کو کھانا ہے، تو اس نے جو کچھ کھایا وہ ناجائز کیا، گناہگار ہوا، اور اس پہ لازم ہے کہ مالک سے یا تو اس کی تلافی کرے کہ میں نے آپ کے اس سے گنا لے لیا تھا، اس کو کیا پتا کہ کس کا ٹرک تھا، مالک کون تھا، تو غور کریں. یہ دنیا میں تو اگرچہ یہ مالک کو بھی نہیں پتا کہ اس کے گنے اس طرح سے چرا لیے گئے، اور آپ کو بھی نہیں پتا اس کا مالک کون ہے، لیکن قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی اچھائی کی تھی وہ بھی انسان دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ذرہ برابر بھی اس نے برائی کی تھی وہ بھی دیکھ لے گا. تو قیامت کے دن تو حقدار آ جائے گا. تو بہرحال اگر مالک کا نہیں پتا تو اب ایسی صورت میں جتنی مالیت کا وہ گنا اس نے کھا لیا ہے تو اتنی مالیت کو پھر یہ صدقہ کر دیں.
ٹھیک ہے،
یعنی کسی غریب نادار کو دے دیں,
یعنی پہلے تو مالک کو تلاش کرے,
اول مالک کو تلاش کرنے کا حکم ہے, یہ ممکن نہ ہو تو پھر اتنی مالیت کسی غریب شخص کو دے دے بطور ہے. یعنی اس طرح حیثیت سے کہ میں اس کی طرف سے اس کو دے رہا ہوں, تو اس عمل سے سچی توبہ اگر یہ کرے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں مواخذہ نہ فرمائے,
پکڑ نہیں فرمائے گا. اچھا ڈرائیور سے اجازت لے لے, ڈرائیور بولتے ہیں ہاں بھی لے لو کوئی مسئلہ نہیں, ایک آدھے ڈرائیور کیا اس بات کا مجاز ہے, چاہے گنا ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا کوئی مالی ہے کسی جگہ کا, کھیت کا, باغ کا, بولتے ہاں ٹھیک ہے لے لیں ایک دو لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, تو مالک نہیں ہے حقیقت میں.
کیا ڈرائیور حضرات جو ہوتے ہیں یہ مالک نہیں ہوتے, اسی طریقے سے جو ملازم ہوتے ہیں کسی بھی کھیت میں کام کرنے والے تو وہ بھی مالک نہیں ہوتے, تو ان کی اجازت سے بھی کوئی نہیں لے سکتا جب تک کہ مالکان کی طرف سے ان ڈرائیورز کو یا کام کرنے والے ملازمین کو کسی حد تک اجازت نہ ملی ہو کہ آپ جس کو چاہیں تھوڑا بہت جتنا چلتا ہے وہ دے دیا کریں, کوئی مانگ رہا ہے تو دے دیا کریں, اجازت ہے تو جتنی معروف مقدار میں دینے کی اجازت ملی ہے یہ اتنا ہی دے سکیں گے, اس سے زائد نہیں دے سکیں گے. جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے بڑی شاپس پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, ملازمین بھی ہوتے ہیں, سیلز مین بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر, تو فقیر آ رہے ہوتے ہیں, اس وقت مالک ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن اتنا پتا ہے کہ فقیر کوئی آتا ہے تو مالک بھی دیتا ہے, اور مالک کی طرف سے اس کا سیل مین کو بھی اجازت ہے کہ 10-15-20 روپے تک کی کوئی آ جائے تو آپ دے دیا کریں,
ٹھیک ہے,
تو اتنی معروف اجازت تک تو وہ دے دے گا اگرچہ مالک موجود نہ بھی ہو, لیکن اس کی پرمیشن اس کو حاصل ہے.
اچھا لوگ اگر کوئی یہ سمجھا, اصل میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے, بولے کہ بھائی یہ تو مالکوں کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا جانا ہی جانا ہے, اتنا ہمارا چھینا ہی جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو مفتی صاحب مسئلہ بتا رہے ہیں کوئی ایسا ہے نہیں ہے, کیا یہ کیا سوچا جا سکتا ہے؟
یہ میں نے پہلی عرض کیا نا کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے, مالکان کو بھی پتا ہے کہ یہ رستہ ہے خطرناک یہاں سے,
تو وہ بھی نہیں,
لیکن کوئی بھی راضی نہیں ہے. حدیث شریف ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی دل کی خوشی کے بغیر نہ لے,
ٹھیک
ہے, تو جب لاٹھی نہیں لے سکتے اس کی دل کی خوشی کے بغیر, تو گنا یہ قیمتی چیز ہے,
وہ تو ختم ہی ہو جائے گا,
اس حوالے سے اس کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اس کی اجازت نہ ملے مالک کی طرف.
جزاک اللہ. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی
صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, وضو کر کے جرابے ڈال لیتے ہیں, تو باقی نمازوں میں مسا کرنا چاہیے پھر اتار کے وضو کریں؟
جرابوں کا لفظ کہا ہے انہوں نے,
جرابے جو ہمارے یہاں پہ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ, یہ ہوتا ہے کپڑے کے جو عام طور پہ نارمل جوتوں کے اندر پہنے جاتے ہیں, تو کپڑے اونی کپڑوں دھاگوں سے جو بنا ہوا ہوتا ہے, تو اس پر مسا نہیں کر سکتے, ان کو اتار کر پاؤں ہی دھونے ہوں گے. جن موزوں پر مسا ہوتا ہے وہ چمڑے کے ہوتے ہیں یا موٹے ریگزین کے ہوتے ہیں, تو ان کے پھر شرائط ہیں, ان کے مطابق وہ موزہ اس قابل ہو جاتا ہے اگر ان شرائط کو پورا کر رہا ہو, موزے کے اپنے شرائط ہیں, تو پھر اس پہ مسا کرنا ہی کفایت کرے گا, اب دھونے کی حاجت نہیں ہوگی. لیکن جو عام طور پہ ہمارے جوتوں میں پہنے جانے والے موزے, یا عام طور پہ لوگ چپلوں کے ساتھ بھی وہ اونی دھاگوں والا موزہ پہن لیتے ہیں, اس پر مسا کرنا کافی نہیں ہے, ان کو اتار کے پاؤں ہی دھونے ہوں گے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا لنڈے کے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ بغیر دھوئے پہن سکتے ہیں؟
اس طرح جو باہر ممالک سے جو کپڑے درآمد ہوتے ہیں تو ان کو عام طور پہ مارکیٹ میں بھی بیچا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ ایک سوال عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا کپڑے دھوئے بغیر پہن سکتے ہیں, نہیں پہن سکتے, نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک اس کپڑے کے اوپر کسی قسم کی نجاست کا لگنا یقینی طور پہ معلوم نہیں ہو رہا تو وہ کپڑا پاک ہے.
ٹھیک ہے,
البتہ فقہ کرام نے یہ لکھا ہے جیسے بے نمازی آدمی کے کوئی کپڑے ہیں تو وہ کپڑے پہنے جا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں احتیاطاً جو شلوار والا حصہ ہے اور جہاں اعضائے ستر والا حصہ ہے اس حصے کو دھو لیا جائے, یہ بہتر ہے. کہ عام طور پہ بے نمازی لوگ پیشاب کے قطروں چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے,
ٹھیک ہے,
تو یہ ہے کہ دھو لینا لازم نہیں ہے جب تک نجاست کا یقین نہ ہو, لیکن اگر کوئی دھو لیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے, ایک دل کا اطمینان بھی ہو جائے گا, لیکن اگر نجاست نہیں لگی ہوئی اور اس کو پہن کے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی کال چلائیے.
میرا سوال یہ تھا کہ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں نا, والدہ کا مکان, تو چار بہنیں دو بھائی ہیں, والدہ ہیں, تو اس کا حصے کا معلوم کرنا ہے شرعی طور پہ.
चार बहनें दो भाई एक वालिदा
और मकान भी वालिदा
का है।
तो इसका मतलब है कि वालदा है मोहतरमा इनकी हयात है, अल्लाह ताला उन्हें दराजी उम्र की खैर अता फरमाए। तो जिंदगी में जो भी अपना माल इंसान दे रहा होता है अपनी औलाद को तो वो विरासत नहीं होती,
ठीक है।
जब विरासत नहीं होती तो वो है एक तोहफा और गिफ्ट,
ठीक है।
और तोहफे और गिफ्ट के अहकाम ये हैं कि औलाद के दरमियान जब तक के उनमें कोई वजह तरजीह ना पाई जाए, मिसाल के तौर पे एक बेटा आलिम दीन है बकिया नॉर्मल है, तो आलिम दीन होने की वजह से उसकी फजीलत दीनी के बाइस उसको ज्यादा और बकिया को अगर वो नॉर्मल दे रहा है यानी उसको ज्यादा दे रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर सब ही बराबर हैं, सभी आलिम दीन है, ठीक है, या कोई भी आलिम दीन नहीं है, कोई दीनी वजह फजीलत नहीं पाई जा रही, सब यकसा हैं, तो फिर बेहतर यह है कि उन सबको बराबर बराबर दे, लड़का हो या लड़की,
ठीक है।
जैसे इनके औलाद में छह अफराद हैं तो अगर ये इनकी वालदा देना चाहती हैं तो छह हिस्से कर लें, ठीक है, लड़की को भी लड़के के बराबर दें। ये विरासत नहीं है कि जिसमें लिज़्ज़करी मिसलु हज़्ज़िल उन्सैयैन का हुक्म है कि लड़का दो लड़कियों के बराबर हिस्सा लेगा, तो बराबर बराबर दें लड़के लड़की सबको, ये बेहतर अमल है। और अगर लड़के को डबल और लड़की को सिंगल दे रही हैं गिफ्ट करते वक्त तो ये भी जायज है,
ठीक है।
और अलबत्ता ये देख लें कि विरासत की रूह से अभी किसी भी बेटे या बेटी का अपनी वालदा के जिंदगी में उनके मकान में कोई उनके किसी भी माल में हक के विरासत हासिल नहीं है। तो आमतौर पे होता यह है कि बाप और माँ जब बूढ़े हो जाते हैं तो इनको अपनी औलाद की साथ रहना होता है, अबीदा औलाद बड़ी हो जाती है तो ये भी अपने माँ बाप का बनाया हुआ मकान वो बिकवाते हैं, बिकवाने के बाद अब बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएं, तो फिर ये मुतालबा करते हैं कि हमें इतने चाहिए, 10 लाख 3 लाख 5 लाख कुछ ना कुछ मुतालबा कर रहे होता है, माँ बाप के पास कहीं से पैसे आते हैं, वही ये मकान ही बेचना पड़ रहा होता है। तो अगर ये कंडीशन है तो देखें जो भी शख्स जिंदा है अभी उसके माल में किसी भी शख्स का कोई हक विरासत के तौर पे नहीं है,
ठीक है।
जो अपने वालिद या वालदा से उनके जीते जी विरासत का मुतालबा करना जिसको वो अदा करने पर राजी भी ना हो वो ये मुतालबा कर रहा है तो ये वालदेन की दिल आजादी है और ये जायज नहीं है। हाँ, अपनी जिंदगी में खुशी से कोई अपनी जायदाद अगर तकसीम करना चाहता है तो वो तकसीम कर सकता है, और जायदाद जगह इस तरह की चीजें बकायदा फिर क्योंकि ये गिफ्ट होंगी और गिफ्ट में जो भी जिस जिसको देना है वो बराबर बराबर देना ये बेहतर है, औलाद में तकसीम करें फिर, या तो एक सूरत है कि मकान बेचकर जो अमाउंट आएगी तो जितना ये खुद रखना चाहें वालदा वो अपने लिए जितना रखना चाहें रख सकती हैं, बेटे बेटियों सबको फिर बराबर बराबर तकसीम कर दें। इसमें किसको कितना मिलेगा ऐसा कोई फिक्स मामला नहीं है क्योंकि ये विरासत नहीं है, ये गिफ्ट है,
ठीक है जी। जज़ाकअल्लाह। एक मैसेज मजीद सिलसिले में शामिल करते हैं कि अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके कोई तोहफा दे तो क्या उसका यकीन कर लिया जाए कि भाई ये आपके लिए तोहफा दिया है,
मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। हाँ
जी, अब ख्वाब में मिले और कहा कि ये यूं करके।
अब ये है कि देने वाला शख्स अगर ऐसा है कि जिसके बारे में झूठ का गुमान नहीं हो रहा और वो ये कह रहा है तो इसके तस्लीम करने में कोई मजायका नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विसाले जाहिरी के बाद भी अपने उम्मतियों में करम फरमाया है। जैसे कि कसीदा बुर्दा शरीफ मशहूर जो कसीदा है अरबो अजम में इसको बिल्कुल पढ़ा जाता है और इसको पढ़ के लोग हाजी मौलाए सल्ली वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम, ये पूरा कई अशार पर मुश्तमिल ये कसीदा है। तो इसके जो मुसन्निफ हैं इनको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको ख्वाब में तशरीफ लाए और इनको चादर अता फरमाई और बुर्दा चादर ही को कहते हैं, इसी मुनासबत से इन्होंने इस कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा भी रखा है। तो चादर इनको मिली, इसी तरह बाज बुजुर्गों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें अता फरमाई, जब वो बेदार हुए तो वो चीजें उनके पास मौजूद भी थी, जो नजर भी उनको आ रही थी। तो ये मुमकिन है, इसमें कोई ऐसा नामुमकिन होने वाली कोई बात नहीं है,
ठीक है। आखिरी सवाल कि कब्र में जो तीन सवाल पूछे जाएंगे वो कौन कौन से हैं, ये इरशाद फरमा।
पहला सवाल ये होगा मन रब्बुक, تیرا رب کون ہے, دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, تیسرا سوال ہوگا ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل کہ تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا.
ٹھیک ہے,
یہ تین سوالات قبر کے اندر ہوں گے. عام طور پہ یہ کتابوں میں بھی پڑھنے کو ملتے ہیں اور مسلمانوں کو یاد بھی ہیں. بس یہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے ان سوالات کے جوابات دینے میں اس کو آسانی ہوگی, فضل خدا اگر شامل ہوا, اور اگر گناہوں بھری زندگی گزاری اور اللہ نہ کرے کہ گناہوں کے سبب ایمان کی بربادی کی کسی کی صورت بن گئی تو پھر تو جوابات میں وہ لا ادری لا ادری ہی کہتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ فرمائے.
آمین آمین. اللہ تعالی ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے. علم دین حاصل کرتے رہنا چاہیے, انشاءاللہ اس طرح کی معلومات ملیں گی تو عمل کا جذبہ بھی حاصل ہوگا. ہمارا آپ سلسلہ دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے. مکتبۃ المدینہ سے جو شائع شدہ کتب ہیں, علماء کرام کی جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کرتے رہے, انشاءاللہ اس طرح کی معلومات حاصل ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.